بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہوگا. ہمیں بھی چاہیے کہ قیامت کی گھبراہٹ اور دشواریوں سے بچنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے میں مشغول رہا کریں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع مال حرام سے متعلق ہے. بعض باتیں میں اس حوالے سے بیان کروں گا اور کچھ باتیں لکھنے کی ہوں گی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق. پھر فرمایا، الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر جبکہ کوئی سودا تمہاری باہم رضامندی سے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو یہ کام اس کے بعد سرکشی اور ظلم کے ساتھ کرے، فسوف نسلیہ نارن، تو انقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ کام جو سرکشی اور ظلم کے طور پر کرے، فسوف نسلیہ، تو انقریب ہم اسے داخل کریں گے نارن، آگ میں. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اس آیت مبارکہ میں واضح حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے اموال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق طور پر کھانا حرام ہے، باطل طریقے سے کھانا حرام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہر حرام طریقہ مال کا وہ داخل ہے، چاہے سود ہو، رشوت ہو، غصب ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، دھوکہ دہی ہو، جتنے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے مال کمانا اور لینا حرام ہوتا ہے، وہ تمام طریقے اس آیت مبارکہ کی روح سے حرام ہیں. اور اسی آیت سے تجارت، جس کے کورس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، تجارت جو باہم رضامندی سے ہو اور شرن درست طریقے سے ہو، اس کے جواز کا حکم بھی اسی آیت مبارکہ میں. اور یہ الفاظ آیت کے، الا ان تکونا تجارتن ان تراد منکم، مگر یہ کہ سودا تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بے کو حلال فرمایا. اور اسی آیت میں باطل جتنے بھی طریقے ہیں حرام مال کے حصول کے، ان تمام کو حرام و ناجائز قرار دیا. اور یہ فرما دیا آگے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ایک دوسرے کا مال کھانا، مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، اسے گویا قتل عام کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام میں مبتلا ہو جانا، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام میں مبتلا ہو جانا، یہ اپنے آپ کو مار ڈالنا ہے، جس کو روحانی موت کہتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ تو آیت میں جو منع فرمایا گیا لا تقتلوا انفسکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ مت اتارو۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، رحیم ہے۔ یہ دونوں احکامات بیان کرنے کے بعد پھر واضح دوبارہ یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو یہ کرے گا عُدْوَانًا وَظُلْمًا، سرکشی اور ظلم کے طور پر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پھر دھمکی دی جا رہی ہے اور عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو مال حرام سے بچے گا نہیں اور سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے مال حرام کا ارتکاب کرے گا اور مال حرام کے حصول کے لیے تگ و دو کرے گا، ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ہماری سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ہر کام آسان ہے، لیکن پھر بھی وہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ جہنم میں داخل کرنا کوئی دشوار نہیں، آسانی آسان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس آیت مبارکہ پر غور کرنا چاہیے، اور مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اس نے سچے دل سے مانا ہے تو اس پر عمل بھی کرے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل میں جستجو کرنے لگے، سست اور کاہل بن کر نہ بیٹھے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکال دے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مال حرام کی مذمت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام، اس کا مال حلال ہے یا حرام۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے ہاں زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک اچٹتی سی نگاہ، تھوڑی سی توجہ معاشرے پر دوڑائیں، کیا قدم قدم پر حرام کمائی کے دھندے ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ بازاروں کا حال، بڑے پیمانے پر جو کاروبار کیے جاتے ہیں ان کا حال، اور آس پاس نظر دوڑائیے مسلمانوں کی اکثریت کی کیفیت کیا ہے کہ اسے اگر کوئی حرام رزق کا ذریعہ نہیں ملتا اور آفر ہوتی ہے حرام کھانے کمانے کی تو بلا تکلف بلا دریغ حرام میں مبتلا ہو جاتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کمانے جا رہا ہوں، تجارت کا جو ذریعہ میں نے اختیار کیا ہے، وہ حلال ہے یا حرام۔ اس کی نظر صرف مال پر لگی ہوئی ہے، مال کسی بھی طریقے سے آئے۔ گویا پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی وہ حرف بہ حرف صادق آ رہی ہے ہمارے معاشرے پر، کہ انسان مال کی محبت میں ایسا اندھا ہو چکا کہ وہ ذریعے پر غور نہیں کرتا کہ میں نے حلال ذریعہ اختیار کیا یا حرام، میرے پاس حلال مال آ رہا ہے یا حرام۔ خرید و فروخت کرنے والے تاجر، پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کی طرح ہوگا، فاجر گناہگار، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فاجر ہے۔ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجر کے طور پر ہوگا، الا من اتقى وبرا وصدق، سوائے اس کے جو ڈرا اپنی تجارت کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے حرام سے بچایا، وبرا اور نیکوکار ہوا، بھلائی کی، اچھے انداز میں تجارت کا معاملہ کیا، وصدقہ اور اپنے معاملے کو سچ کر دکھایا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، جس طرح مسلمان کسی بھی معاملے میں مطلق العنان آزاد نہیں، اسلام کا معنی ہی اپنی گردن کو جھکا لینا ہے، فرما برداری کرنا مسلمان کا یہ کام ہے، تو جہاں دیگر معاملات ہیں وہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عزّ وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے پر چلنا ہے. ہماری شریعت نے, پیارے دین اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے, جس جس معاملے میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پابندی ہم نے ہی کرنی ہے, کسی اور نے نہیں کرنی. دین احکامات کے سارے معاملات ہمارے لیے ہیں, اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو سراسر خسارے اور گھاٹے میں. تو تاجروں کا بھی یہ حال ہے, تجارت کورس ہے. تجار جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کا حشر فاجروں کے طور پر ہوگا, یہ کون سے تاجر ہیں جو اپنی تجارت کو حرام سے نہیں بچاتے, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے, ان کا مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال ہے یا حرام, اس پر نظر نہیں رکھتے, ایسے تاجر قیامت کے دن فاجر ہوں گے. جو حرام میں مبتلا ہوا دنیا میں بھی فاجر ہے, بغیر توبہ کیے مر گیا تو ایسا تاجر جو ساری زندگی حرام کماتا کھاتا رہا, حلال حرام کی تمیز اس نے بالکل بھلا دی, وہ قیامت کے دن فاجر اٹھے گا. اور قیامت کے دن فاجر اٹھنا ایسا گھاٹے کا سودا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن تاجروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ڈرتے ہوئے اپنی تجارت کو حرام سے پاک کرنے والے ہیں, نیکی اور بھلائی کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں, اپنے معاملے کو سچا کر دکھانے والے. لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچتے ہیں. جھوٹی قسم کھانے سے مال دنیاوی طور پر تو بک جاتا ہے, کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے دھوکہ دے کے, دودھ میں پانی ملا کر, ملاوٹ کر کے, لیکن ایسے امور سے جو مال کو حرام کرنے والے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی. جھوٹی قسم کے بارے میں ہے کہ مال بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی. سب سے بڑا نقصان عبادت کا مغز دعا ہے. عبادت کا مغز دعا ہے, الدعاء مخ العبادہ. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. قرآن پاک کے اس حکم پر جو اللہ تعالی نے دیا کہ بندے کو دعا کرنی چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے, احادیثوں میں ہے کہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, مانگو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوں گا. دعا کے اندر بندہ بخشش طلب کرتا ہے, مغفرت مانگتا ہے, جو چاہتا ہے, توبہ استغفار سے دعا کا آغاز کرتا ہے, پھر جو مانگنا چاہتا ہے اپنے رب سے مانگتا ہے. اور اس کے مانگنے کا حکم قرآن میں دیا گیا, دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا. دعا ہو العبادہ, یہ الفاظ بھی ہیں روایت میں, حدیث شریف ہے مسلم شریف کی. اب دیکھیے مال حرام کمانے کھانے والے کس طرح فاجرانہ فاسقانہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اور آخرت میں تو فاجر اٹھائے جائیں گے, ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ان کی بے عملی کی حالت کیا ہے, سزا کیا ہے اور کیسی محرومی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں, مسلم شریف کی حدیث. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے, اور اس نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا. پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مومنین کو, مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. غور کیجئے بات کی اہمیت, وہ بات کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ محبوب بندوں, پیغمبروں کو, رسولوں کو, مرسلین کو جو دیا, روایت کے الفاظ میں مرسلین ہیں, مرسلین کو جس بات کا حکم دیا وہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا, تو اس حکم کی اہمیت. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبروں کھاؤ ستھری چیزیں پاکیزہ حلال, واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ ستھری چیزیں اور نیک عمل کرو. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے, لیکن یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے امت کی تعلیم کے لیے. اور ساتھ ہی پھر آگے ارشاد ہے کہ مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارا دیا ہوا ستھرا یعنی حلال رزق کھاؤ۔ تو وہاں پر بھی رسولوں کو طیبات پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اپنا دیا ہوا ستھرا حلال رزق کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور کہا، وہ طویل سفر کر کے ایک مقام پر پہنچا، حالت یہ تھی کہ غبار میں اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے۔ آج کا سفر نہیں، آج کا سفر بھی انسان کرتا ہے تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے، حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا ہوگا، گرد اور مٹی کے جو بگولے آ کر اس پر لگتے ہیں اس سے وہ پورا اٹ جاتا تھا۔ دور دراز کا سفر کیا، غبار میں اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے۔ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، اے میرے رب، پھر دعائیں کرتا ہے۔ لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا، مت امہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، و مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، و ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، و غذی بالحرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی، پروان وہ حرام غذا کھا کر چڑھا ہے۔ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، حرام پر اس نے پرورش پائی، فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حرام کھانے کمانے والے دنیا میں مال پر نظر رکھتے ہیں، مال کا حصول ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایسی نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آخرت میں دردناک عذاب اور دنیا میں دعا کی قبولیت سے محرومی۔ جب انسان رب تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، دعا جو قضا کو بدل دیتی ہے، دعا جو قضا کو بدل دیتی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے حل کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل طلب کرتا ہے، حاجت روائی کی دعا کرتا ہے، جب وہ دعائیں اس کی قبول نہیں ہوں گی تو اس کی کیسی محرومی والی زندگی ہوگی، دنیا میں وہ کیسا محروم ہوگا، قدم قدم پر ٹھوکرے کھائے گا، حرام میں برکت نہیں۔ یہ ساری باتیں روایات میں موجود ہیں، وہ اس کی وجہ ساری یہ سامنے نظر آتی ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جانا، اور انسان گناہ سے اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ دین کے دیگر شعبوں میں بھی، تجارت کورس کے حوالے سے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کی کون سی شکل حلال ہے کون سی حرام، حلال حلال ہے، حرام حرام واضح ہوتا ہے، بعض چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا، تو ایسی چیزوں کے بارے میں حکم بیان کیا جاتا ہے۔ فقہا نے، علماء نے قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے جن باتوں کو ہمارے سامنے احکامات کی صورت میں بیان کیا کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں حرام، یہ بھی ہمیں ماننی ہے۔ تو حرام سے ہمیں بچنا ہی بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اور بچنے کے بارے میں میں پھر اس بات کا یادہ کروں گا، پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان اگر انسان اپنا مضبوط کر لے تو اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کا ایمان اتنا کامل ہے، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، معرفت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سنی ہے نا یہ حدیث، پہلے بھی کئی بار، پتہ یہ چلا کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اتنا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ تاجر کے بارے میں جو روایت بیان کی کہ جو تاجر ڈرنے والا ہوگا، بھلائی کرنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ اور سارے تجار کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن فاجر اٹھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں سے بچنے، حرام سے اجتناب کرنے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچانے میں کردار ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کا۔ انسان جتنا زیادہ اپنے اندر خوف پیدا کرے گا، ڈرے گا، تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوف انسان کا کب بڑھتا ہے؟ کہ جب اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے افعال پر غور کرتا جائے، اپنے آپ کو اس کا محکوم بندہ سمجھے، مکمل اختیار میں سمجھے، اسے با اختیار، قادر، خالق، مالک، رازق، اسی پر بھروسہ کرے، ہر چیز اسی کی جانب سے سمجھے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی صفات پر غور کرتا جائے، تو اس کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو کامل فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ کہ قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح یہ انگلیوں کا اشارہ، قبر اس طرح دبائے گی کہ جس طرح انگلیاں ایک دوسرے میں مڑ کر کیا ہو جاتی ہیں، پیوست۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سنا ہے قبر دبائے گی تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بالکل سچے دل سے بغیر تاخیر کیے، آئیں بائیں شائیں کیے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے اور پختہ یقین کرتا ہے۔ حضور کی ہر بات پر پختہ یقین کر لینا، یہی تو ایمان ہے نا۔ جس کا یقین جتنا کامل ہے وہ کامل مسلمان، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے وہ کمزور مسلمان، کمزور ایمان والا۔ تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ایمان دیکھیے کتنا کامل، کہ حضور نے فرمایا قبر دبائے گی تو کہتی ہے مجھے اب راتوں کو نیند نہیں آتی، میری راتوں کی نیند اڑ گئی، یعنی آپ کے فرمان پر ایسا اعتماد اور یقین۔ ہمارے ہاں جب ہمیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچتا ہے، جسمانی بیماری پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہماری راتوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور سبھی کچھ اڑ جاتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے چاہے لاکھ وعیدیں سنائی جائیں، قرآن و حدیث کی آیتیں سنائی جائیں، ہم سنتے ہیں، تھوڑا سا کچھ اثر ہونے لگتا ہے، کیفیت تھوڑی بہت بنتی ہے، لیکن جس طرح کی بننی چاہیے ویسی نہیں بنتی۔ اگر بنتی تو ہم برے عمل سے باز رہتے، نیک اعمال کرتے۔ آخری روایت، اس کے بعد میں کچھ لکھواتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد، صحابہ کرام میں سب سے افضل، ان کا ایمان کیسا کامل تھا، کیسا کامل تھا؟ سارے صحابہ کا ایمان کامل تھا، جو صحابہ میں سب سے افضل ہو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن پاک کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، خودکشی کرنا حرام ہے نا، خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم یہ حکم دے دیتے، اوی خروجو من دیارکم، یا یہ حکم ارشاد فرما دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو، گھروں کو چھوڑ دو جاؤ، تو فرمایا ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے، اس بات پر پورے نہ اترتے مگر تھوڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہونے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تھوڑوں میں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آپ کو مار ڈالو تو میں اپنے آپ کو مار ڈالتا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو تو میں گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ایمان سے بھی واقف ہیں، ہمارے ایمان کے مرتبے سے بھی واقف ہیں، آپ فرماتے ہیں اے صدیق تو سچا ہے، اگر واقعی ایسا حکم ہوتا تو تم اس حکم پر پورا اترتے۔ تو دیکھیے جہاں صحابی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل ایمان کا اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب شریف کا، کہ آدمی تصدیق کس بات کی کرتا ہے جسے جانتا ہے، کون کیا کرے گا اور کرتا یا نہ کرتا یہ مخفی امر ہے۔ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. صدیق اکبر یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالتا اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا, گھر سے نکلنے کا فرماتا تو میں نکل جاتا. یہ ان کی دلی کیفیت تھی جو ظاہری اعتبار سے معلوم نہیں ہو سکتی, حواس سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق تم سچے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں کے حال سے بھی باخبر ہیں, ایمان سے بھی, ایمان کی کیفیت سے بھی, ہمارے دین کے درجات سے بھی. تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرمائے, ہماری معرفت کو زیادہ فرمائے, ہماری خوف و خشیت کو بڑھائے تاکہ ہم حرام, ناجائز ہر طرح کے گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں. کچھ باتیں لکھی ہیں, مال حرام کی بہت ساری صورتیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں, بیع کی صورت کے اندر بہت ساری حرام چیزیں پائی جاتی ہیں, اسی طرح قرض والی صورتوں میں ناجائز کا ارتکاب ہوتا ہے, جوئے کی صورتیں, ناجائز و حرام چیزیں بیچنا, ناجائز کام کرنا اور اس کی اجرت لینا, یہ سب چیزیں ممنوع و ناجائز و حرام ہیں. کچھ چیزوں کی میں مثالیں بھی دوں گا اور ان کا حکم آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے, ایک سود یا ناجائز کام کہاں کہاں پایا جاتا ہے اس کا عمومی انداز میں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی باطل طریقہ آیت میں آیا بیان کیا گیا, جو بھی باطل طریقہ ہے ناحق مال لینا وہ حرام ہے, اس میں چوری, غصب, دھوکہ دہی, یہ سارے امور آ گئے, سود, رشوت. اسی طرح بیع کی مختلف صورتیں ہیں, بیع کی مختلف صورتیں ہیں, بعض اوقات بیع درست ہوتی ہے, بعض اوقات وہ بیع درست قرار نہیں پاتی, بیع فاسد ہو جاتی ہے, بیع فاسد کی صورت میں بھی مال حرام ہو جاتا ہے. بیع کی کتنی صورتیں ہیں, خرید و فروخت کی کتنی صورتیں ہیں, فقہ کے ابواب میں بیع مطلق کسے کہتے ہیں, بیع سلم کیا ہوتی ہے, بیع صرف کیا ہوتی ہے, بیع مقاعدہ کیا ہوتی ہے, ان سب باتوں کے بارے میں اگر کچھ آپ کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے گا تو آپ کو یہ معلوم کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ مال حرام جو اب ہے اس کا تعلق کس شعبے سے ہے. آدمی کو کچھ اشارے مل جائیں, مثلا مثال کے طور پہ سنار ہے, کوئی سنار سے لین دین ہوتا ہے, سونا چاندی کا ادھار ہوگا, سود ہو جائے گا, دونوں پہ قبضہ ہونا ضروری ہے, سونے کا سونے سے, سونے کا چاندی سے اگر تبادلہ ہوگا تو دونوں پر قبضہ ضروری ہے, ایک ہاتھ سے وہ لے ایک ہاتھ سے ہم لیں. اب یہ صورت اگر حرام ہے ادھار کی صورت تو یہ آپ کو کہاں ملے گی, اس کا کون سی بیع سے تعلق ہے, اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. بہار شریعت اردو زبان میں لکھی گئی کتاب ہے, بہار شریعت اردو میں لکھی گئی کتاب ہے, لیکن اگر آپ کو موضوعات کا پتہ ہی نہ چلے, ابواب کی ترتیب کا معلوم ہی نہ ہو, کچھ آپ کے ذہن میں چھوٹی موٹی تعریف ہی نہیں پتا آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں, تو آپ مسئلے کو تلاش کیسے کریں گے. کسی بارے میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ اب اس کا حکم میں نے دیکھنا ہے, مفصل جزئیات کا ہے, ذرا تلاش کرتا ہوں, تو آپ کو کچھ اس کی مقسم کا گویا علم ہوگا تو آپ اندر جا کے کتاب کھول کے مسئلہ تلاش کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے لکھوا رہا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مثالیں بیان کروں گا. لکھیں, عین کی بے عین سے, بے میں دیکھیں مال کا ہوتا ہے تبادلہ, ادھر بھی مال ہوتا ہے ادھر بھی مال. اب مال کی دو قسمیں ہیں, عین ہوگا یا سمن ہوگا, عین ہوگا یا سمن, دونوں طرف عین یا دونوں طرف سمن, یا ایک طرف سمن اور ایک طرف عین, اس طرح موازنہ کرنے سے بے کی چار قسمیں نکلیں گی. عین یہاں پر اس چیز کو کہا جا رہا ہے جو سمن نہ ہو, جو سمن نہ ہو. سمن کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے, جو چیز جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے, اور جس کو خریدا جائے وہ مبیع کہلاتی ہے, وہ عین ہوتی ہے. پھر آگے اور اس کی تفصیل ہے, لکھیں عین کی بے عین سے. نمبر دو, سمن کی بے سمن سے. نمبر تین, سمن کی بے عین سے, سمن کی بے عین سے. اب دیکھیے, سونا چاندی, نوٹ, سکے, روپے, یہ سب سمن ہے. کیا ہے سمن؟ یہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب سمن کی دو قسمیں ہیں, ایک سمن اصلی ہوتا ہے وہ سونا اور چاندی ہے. وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی سمن ہے, سمن ہی رہے گا. سمن ہے, سمن ہی رہے گا. سونے چاندی کے علاوہ آج کل ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے وہ کرنسی سے ہوتا ہے. اب سونے چاندی کے سکے ختم ہو گئے, ان کی جگہ کیا آ گئی؟ کرنسی, نوٹ. یہ بھی سمن ہے, لیکن یہ سمن اصلی نہیں بلکہ سمن عرفی اور سمن اصطلاحی اسے کہا جاتا ہے. اب سمجھ لیجیے اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عین ہوگی. اس کے بدلے میں جو چیز خریدی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ عین. تو خرید و فروخت میں بعض اوقات سمن دے کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے, بعض اوقات چیزوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سونے چاندی اور نوٹ روپے پیسوں کے بدلے میں آپس میں چیزوں کا تبادلہ. مثلا موبائل فون ہے, میں کہوں یہ میں نے بیچا اس کتاب کے بدلے میں, تو اب ادھر بھی عین ہے ادھر بھی عین ہے, دونوں طرف عین ہو گئی نا. یہ مثال آپ سمجھ لیجیے عین کی. تو اب پہلی صورت جو عین کی بے عین سے ہے, عین کی بے عین سے, اسے کہتے ہیں, لکھیں بے مقایدہ. میم قاف نقطوں والا الف مقا یا دواد اور گول ہا مقایدہ. عین کی بے عین سے ہو تو کیا ہے یہ؟ بے مقایدہ. دوسری ہے سمن کی بے سمن سے, سمن کی بے سمن سے, اسے کہتے ہیں بے صرف. سواد سے بے صرف, بے صرف. تیسری قسم سمن کی بے عین سے, سمن کی بے عین سے. اب اس میں اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہے, لکھیں سمن کی بے عین سے, اگر عین کا موجود ہونا ضروری ہو تو بے مطلق کہلاتی. بے مطلق توا سے, میم توا لام نقطوں والا قاف مطلق, بے مطلق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, سمن کی بے عین سے اور کس شرط کے ساتھ؟ اس کی پہچان کی شرط. اور بھی بہت ساری شرائط جو آپ نے سنی ہوگی صحیح درست ہونے کی, وہ آگے میں بتاؤں گا. باطل فاسد مکروہ کب ہوتی ہے, لیکن بے مطلق کی یہاں ضابطے کے اعتبار سے پہچان کس قید سے ہو رہی ہے, کس شرط سے ہو رہی ہے؟ کہ اس میں مبی کا, جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا معدوم نہ ہونا ضروری ہے, موجود ہونا ضروری. معدوم نہ ہو, وہ چیز ہی نہیں ہے کوئی, وہ تو معدوم ہو گئی نا, تو معدوم کی بے نہیں ہوتی. معدوم نہ ہونا اگر ضروری ہو تو وہ کہلاتی ہے بے مطلق. اور اگر, اب دوسری قسم لکھیں سمن کی عین سے بے, اگر عین یعنی مبی معدوم نہ ہو تو وہ بے مطلق ہے. اور اگر سمن پہلے دینا واجب ہو, سمن قیمت پہلے دینا واجب ہے, تو اسے کہتے ہیں بے سلم. بے سلم, سین لام میم, بے سلم. سن میں آ رہا ہے آپ کو خاطر؟ تو آپ جب کتاب البیوع اٹھائیں گے نا, جس طرح نماز کی کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی, نماز کے احکام, طہارۃ شریعت کا حصہ تیسرا چوتھا, تو اس میں آپ کو نماز کے سارے مسائل ملتے ہیں, فرض نماز, واجب نماز, نفلی نماز, سنت نماز, یہ سب آپ کو ملتی ہے نا. تو اسی طرح کتاب البیوع کے اندر جو بے کی اقسام ہیں بنیادی وہ یہی ہیں, یا تو وہ کیا ہوگی؟ بے مقایدہ ہوگی, یا کیا ہوگی؟ بے صرف ہوگی, یا کیا ہوگی؟ بے مطلق ہوگی, یا کیا ہوگی؟ بے سلم ہوگی. اس قاعدے کی روح سے چار آ گئیں. ایک آدھ بے زائد ہے وہ ملتی جلتی ہے یا کسی قسم کے تحت داخل ہو جاتی ہے, ایک اور بے ہے اس کو بے استثناء کہتے ہیں. الف سین تا سواد نون الف عین استثناء. صنعت کا لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, صنعت کام کرنا, بنانا کوئی چیز. استثناء کا معنی ہوتا ہے آرڈر دے کے کوئی مال بنانا. یہ گویا سلم سے ملتی جلتی ہے, لیکن سلم والی شرائط یہاں درکار نہیں ہوتی, اس کی اپنی شرائط ہیں کچھ. تو فی الحال بیان میں یہ کر رہا تھا کہ چاروں قسمیں ہیں، اب ان کے تحت سارے جزیات داخل ہوتے جاتے ہیں، ان کی شرائط، ان کے اوصاف، ان کے ارکان پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک بے کیا ہو جاتی ہے؟ درست. اور ان بے کی صورتوں کی اپنی اپنی شرائط ہیں، تھوڑی تھوڑی سی مختلف، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ان میں سے اس کے ارکان اور شرائط نہ پائی جائیں تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ فاسد. جب بے فاسد ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی بے ہو، بے مقاعدہ ہو، بے مطلق ہو، بے سلم ہو یا بے صرف ہو، تو جب بے فاسد ہو جائے گی تو اب اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حرام. بے فاسد کے ذریعے حاصل ہونے والی شے کیا ہوگی؟ حرام. سود بھی حرام ہوتا ہے نا، اسی طرح بے فاسد، عقد فاسد کے ذریعے جو حاصل ہو وہ بھی حرام. اور مطلقاً کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، ظلمن کسی کا مال کھا لینا وہ بھی حرام. جس طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت ہے، اب یہ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہے، کوئی عقد نہیں ہے، ظلمن مال کھانے کے طریقے ہیں، یہ سارے شریعت کے اندر ناجائز قرار دیے گئے. گویا آپ دوسرے انداز میں اگر آپ احاطہ کرنا چاہیں اور صورتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عقد، باہمی لین دین، باہمی معاملہ، لین دین، اس کی بھی جائز صورتیں ہیں اور ناجائز صورتیں. عقد فاسد بھی ہوتا ہے اور عقد کیا ہوتا ہے؟ جائز بھی ہوتا ہے. اور ایک ہے عقد کے علاوہ عام شکل، جو کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، اب اس میں بھی جائز ناجائز دونوں صورتیں ہیں. ہمیں پہچان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ علم کی. علم تو آپ کو ظاہر بات ہے آئے گا مکمل باب پڑھنے سے اور سبکن پڑھنے سے، لیکن اس کی بنیادی امور کم سے کم ذہن میں بیٹھ جائیں اور کچھ مثالیں دی جائیں گی تو آپ اس کا موازنہ کر لیں کہ یہ کس شک میں داخل ہے، تو اتنی معلومات بھی ہو جائے تو کافی ہے. جو باتیں رہ جائیں گی وہ سیکھنا بھی ضروری ہے. تو عقد کی صورت کے اندر دو صورتیں ہوں گی، جائز ناجائز، جائز عقد الگ ہے، ناجائز الگ ہے. عقد اگر صحیح ہوگا تو صحیح ہے، پھر نفع کمانا جائز. اور اگر عقد فاسد ہو گیا، اب چاہے وہ بے کی ان صورتوں میں ہو، بے کے علاوہ کوئی عقد ہو، جس طرح قرض ہوتا ہے، قرض فاسد نہیں ہوتا، لیکن وہ عقد قرض جو نفع کو مشروط لے کر آتا ہے وہ ناجائز عقد ہے. وہ کیا ہے؟ ناجائز عقد. اسی طرح اصلاً کسی قسم کا عقد ہی نہ ہو، نہ بے کے علاوہ کوئی باہمی معاملہ، بلکہ عقد ہی نہیں ہے، اب مال کمانے کے جو ذرائع شریعت نے حرام قرار دیے ہیں وہ حرام ہیں، جن ذریعوں سے مال حاصل ہونا جائز ہے وہ جائز. مثلاً کسی کو وراثت میں مل گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ مال ان کے مابین کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم. اس طریقے سے جو مال ملے گا وہ حلال. کسی کو کوئی شخص تحفہ دے دیتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے نا، 1000 روپے کسی کو تحفہ دے دیے، اب یہ کسی قسم کا عقد نہیں ہے، لیکن کسی کو تحفے کے ذریعے مال ملا تو وہ کیا ہے؟ طیب و حلال. اور رشوت میں لیا، سود میں لیا، جوئے کی صورت میں لیا، وہ سب کیا ہیں؟ حرام.
چند صورتیں ہیں جو عام طور پر پوچھی جاتی ہیں. اب ضمناً میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرتا جاؤں گا اس کے احکام بیان کرتے ہوئے. قسطوں پر بیع کرنا جو ہمارے ہاں عمومی صورت ہے، قسطوں پر کاروبار کا رواج کم ہونے کے بجائے شاید بڑھتا ہی جا رہا ہے. قسطوں پر کاروبار یا تو مہنگائی کی وجہ سے یا لوگوں کی حرص کی وجہ سے، چادر کے مطابق اپنے کیا کرنے چاہیے؟ پاؤ پھیلانے چاہیے. اب دو صورتیں، یا تو واقعی آدمی مجبور ہے کسی چیز کے لیے، نقد لے نہیں سکتا، پیسے نہیں ہیں، وہ قسطوں پہ کوئی چیز لیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، قناعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت اور حاجت کے لائق مال دیا ہے، لیکن وہ چھوٹے گھر کی بجائے محل کا خواب دیکھتا ہے، یا چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں چند ہزار آمدنی ہوتی ہے، وہ راتوں رات بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، ایسے موقع پر یا آسائشوں کے حصول کے لیے وہ مختلف قسم کے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، چاہے وہ سودی قرض لے کے کاروبار کرے، یہ بھی ناجائز. اسی طرح قسطوں کے کاروبار کی صورت بھی یہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ عادی ہے کہ ایسے چھوٹے پنکھے میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، ये छत का पंखा जो लगा हुआ है हमारे यहाँ सबके घरों में आम तौर पर एयर कंडीशन कहाँ होते हैं, इन घरों में आम तौर पर अगर हम ऐसे पंखे में गुजारा कर लेते हैं, अब किसी ने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया जो एयर कंडीशन का आदि है, या उसके ऑफिस में एयर कंडीशन आ गया, अब बगैर एयर कंडीशन के उसे चैन नहीं आएगा। तो बाज़ औक़ात वो अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर माल की तलब करता है, पैसे तो उसके पास होते नहीं है, तो कर्ज लेकर चीज को लेने की कोशिश करता है, वो कर्ज चाहे जैसे ही क्यों ना हो सूदी भी ले लेता है, इसी तरह किस्तों की सूरत में ले लेता है। किस्तों में अदायगी ज्यादा होगी, किस्तों का कारोबार शराइत के साथ जायज है, लेकिन चूंकि उसने हिर्स की वजह से वो माल लेने की कोशिश की है इसलिए परेशान जरूर होता है। तो हमें एक अपनी ये आदत भी खत्म करनी होगी कि हम थोड़े माल पर कनात करने वाले बन जाएं, हिर्स की आदत को अपने जहन दिलो दिमाग से निकाल दें, इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। किस्तों पर कारोबार होता है, मोटरसाइकिलें मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, आम तौर पर सौदा जो किस्तों में बिकता है उसकी कीमत नकद की बनिस्बत ज्यादा होती है। एक मोबाइल फोन अगर आपको 6,000 का मिलता है तो आप किस्तों में खरीदेंगे तो वो मोबाइल फोन आपको 7 या 8,000 का पड़ेगा। तो किस्तों के कारोबार के दुरुस्त होने के लिए लाजमी शर्त यह है कि किस्तें मुतय्यन हों, किस्तें मुतय्यन हो, उसकी कीमत क्या हो मुतय्यन हो, और मुद्दत भी अदायगी की क्या हो मुतय्यन, ठीक है। मसलन 6,000 की चीज है वो 8,000 में बेचना चाह रहा है किस्तों पर, ये जायज है, बशर्त ये कि कितनी किस्तें मुकर्रर होंगी और कब अदायगी की जाएगी। उधार का अगर मामला हो तो कीमत शय की जायद हो सकती है, बशर्त ये कि कीमत भी मुकर्रर हो और उसकी अदायगी की मुद्दत भी मुकर्रर। लेकिन अगर यही सौदा इसमें नाजायज शराइत लगा दी जाए तो ये फासिद हो जाता है, फिर क्या कहेंगे आप इस अक्द को, बै को फासिद, बै में ऐसी शर्त लगाना जो मुक्तजाए अक्द के खिलाफ हो, मुक्तजाए अक्द के खिलाफ हो, यूं समझिए कि दोनों में से किसी एक का फायदा हो, दोनों में से बाय या मुश्तरी दोनों में से किसी एक का क्या हो फायदा और उसका उर्फ भी ना हो तो ऐसी शर्त फासिद कहलाती है। हदीस शरीफ में प्यारे आका मौला अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई शख्स बै करे और उसमें शर्त लगाए, नाजायज शर्त, शर्त से बै क्या हो जाती है खरीदो फरोख्त फासिद, और बै फासिद की सूरत में माल क्या हो जाता है हराम। तो अब किस्तों का कारोबार था सीधा साधा था, लेकिन अब लोगों को अपने माल की गारंटी चाहिए, नुकसान ना हो जाए, भाग ना जाए, इसलिए इसमें नाजायज शराइत लगाई जाती है। एक शर्त जो किस्तों के कारोबार को नाजायज करती है वो ये कि अगर किस्त वक्त में अदा ना की गई तो माली जुर्माना देना पड़ेगा, माली जुर्माना देना पड़ेगा, ये भी एक किस्म का सूद है, और माली जुर्माना लगाना जायज नहीं, शरीयत में मनसूख है, दोनों एतबार से हराम। इसकी शर्त लगाने से सौदा भी क्या होगा अक्द भी क्या होगा बै क्या होगी फासिद। और दूसरी ये कि छोटी मोटी चीज तो फिर भी मिल जाती है, आसपास दुकान है, छोटा सा पंखा लेके आ गए आप, तो याद रखें कि अगर माली जुर्माने की शर्त है तो इस सूरत में वो अब किस्तों का कारोबार हो या आम नकद सौदा हो वो जायज नहीं रहता, वो क्या हो जाता है हराम। माली जुर्माने की वजह मैंने बताई कि वो मनसूख है, माली जुर्माना शरीयत में हराम है। जुए को कीमार कहते हैं, काफ से, काफ मीम अलिफ रा, कीमार, कीमार कमर से बना है, कमर चांद को कहते हैं, कमर किसे कहते हैं चांद को, चांद घटता बढ़ता रहता है, शुरू के दिनों में पतला होता है फिर बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाता है जो चौधरी का चांद कहलाता है, फिर घटना शुरू होता है गायब हो जाता है। तो जिस तरह चांद घटता बढ़ता रहता है जुआरी का माल भी इसी तरह कम ज्यादा होता रहता है, कभी नुकसान होता है उसका माल दूसरे की तरफ गया या फायदा हो गया दूसरे का इसके पास आ गया। तो इस एतबार से ये जुआ है और ये जहां पर भी पाई जाएगी दो तरफा शर्त माल खतरे में, ये जुमले याद कर लें, दो तरफा शर्त माल की, माल खतरे में, अपना माल दूसरे के पास चला जाएगा हार गए, بازی لگائی یا دوسرے کا اپنے پاس آ جائے گا، یہ سب کیا ہے؟ حرام و ناجائز. افسوسناک بات یہ ہے کہ جواری جو جوئے کے اڈے چلاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، انہیں تو لوگ برا سمجھتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پکڑ بھی لیا جاتا ہے، کچھ سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے مہذب انداز کے اندر جوا معاشرے میں رائج ہو جائے، لوگ اسے کھیلنا شروع کر دیں تو ہمارے یہاں اس کی طرف لوگ لپکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب تفریق ہے. یعنی ایک چیز اگر معاشرے میں اچھی دکھائی دینے لگے اور لوگوں کی اکثریت اس کے پاس جائے، اس کو اپنائے، لے، اس میں ملوث ہو جائے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں صحیح، ہم بھی چلیں گے اس کے پیچھے پیچھے. لیکن وہی چیز اگر بدنام ہو تو اس سے بچتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری مقصود نہیں، دنیا میں بس بدنامی سے بچ جائیں، یہ ہمارا مطمئن نظر ہے. لوگ برے ایسے مقامات جہاں پیشاور عورتیں ہوتی ہیں، ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، ان کی جگہوں پر جانے سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہی افسوسناک امر ایسا ہے کہ وہی ٹی وی کھول کر گانے باجے سب کچھ دیکھتے ہیں، فلمیں ڈرامے سب کچھ دیکھتے ہیں. تو جو ایک جگہ پر مخصوص قسم کا ناجائز بے حیائی پر مبنی فحاشی اور یعنی والا کام کیا جائے، پیشاور عورتیں کریں، وہ تو ناجائز ہے، لیکن وہی کام آپ کے گھر میں ٹی وی کے ذریعے دکھایا جائے تو وہ جائز ہو جائے. جائز کوئی نہیں بھی سمجھتا، لیکن مبتلا تو ہوتے ہیں نا. یہ وہی کمزوری ایمان ہے کہ انسان اگر اپنی توجہ باری تعالیٰ کے احکامات کی طرف رکھے اور مقصود اس کی فرما برداری ہو، نیکی کرے تو اس کی رضا کے لیے، گناہ سے روکے تو اس کی ڈر اور خوف سے اس کی رضا کے لیے، وہ فرما بردار ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے. اور جو اس کی فرما برداری کرتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کسی بات سے روکتا ہے، کسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ کامل مسلمان نہیں، وہ حرام میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور گناہگار ٹھہرتا ہے. رشوت کی صورتیں لکھ لیں. اب جوئے کے اندر جو میں نے آپ کو تعریف بتائی، اس میں لاٹریاں، ہیرو کے آج کل وہ کارڈ چل رہے ہیں، نت نئے جو ہے وہ عوامی دھندا، مختلف قسم کی جو ہے وہ شکلیں، سیور، ریفل ٹکٹ وغیرہ اس طرح کی چلتی رہتی ہیں، جس میں خریدنے سے وہ ٹکٹ مال ضائع ہو جاتا ہے، واپس نہیں ملتا، انعام نکل گیا تو ٹھیک ورنہ اپنا مال چلا گیا. یہ سب کیا ہیں؟ جوئے کی صورتیں، رشوت کی صورتیں. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا جائے وہ رشوت ہے. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا جائے وہ رشوت ہے. اس طرح مقدمے ہوتے ہیں، حاکم جج فیصلہ کرتا ہے. اب کوئی شخص جج کو، حاکم کو، قاضی کو پیسے کھلائے کہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، تو یہ کیا ہے؟ رشوت. اپنا کام بنانے کے لیے جو مال دیا گیا وہ کیا ہے؟ رشوت. عام طور پر جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر رشوت کی آج کل نوکری نہیں ملتی، کیا رشوت دے کے نوکری حاصل کر لی جائے؟ تب اس کی دیکھیں دو صورتیں ہیں، وہ یاد بھی کر لیں، جو لکھنا چاہے لکھ لیں. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ اپنا کام بنانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے. اب نوکری کی صورت مثال سمجھیں، اس سے آپ کو اور زیادہ واضح ہو جائے گی رشوت کی تعریف. اب نوکری میں ہوتی ہیں دو صورتیں، جس کی نوکری نہیں لگی ہوئی وہ نوکری کرنا چاہتا ہے اور رشوت دے کے نوکری پر مقرر ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنا کام بنایا یا نہیں بنایا؟ رشوت کی تعریف صادق آئی کہ اس نے اپنا کام بنانے کے لیے پیسے دیے، وہ رشوت ہے. اب نوکری کے لیے رشوت دینا، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ٹیسٹ دیا، وہ آپ کا کلیئر ہو گیا، آپ نے انٹرویو دیا، آپ اس میں بھی پاس ہو گئے. اب جب پاس ہو جاتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کا تقرر کر لیا گیا، آپ کو بھرتی کر لیا گیا، اپائنٹمنٹ آپ کا ہو گیا، لیٹر آ گیا. لیکن اب اس آفس میں یا اس برانچ میں آپ کو اس کا مینیجر تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے جب تک تم مجھے کچھ کھلاؤ گے نہیں میں تمہیں آنے نہیں دوں گا، یا تمہارا اپائنٹمنٹ کینسل کرا کے کسی اور کو بھرتی کروا دوں گا. تو اس صورت میں اپنے آپ کو ظلم سے بچانے اور ثابت شدہ حق لینے کے لیے جو مال دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہوتا، وہ دے سکتا ہے. لینے والے کے حق میں ہر صورت میں حرام ہے. رشوت لینا کسی شکل میں جائز نہیں، اور رشوت دینا اپنے اوپر ظلم دور کرنے اور ظلم سے بچنے کے لیے دینا کیا ہے؟ جائز. سمجھ میں آتا ہے؟ تو گویا حق کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک وہ جو حق ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا، وہ لینے کے لیے ہم پیسے دیں گے تو رشوت ہے، یہ کام بنانا ہوا، اور ایک وہ ہے جو ہمارا کام بن چکا اور ہمارا حق ثابت ہو چکا، اب کوئی ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ ہم پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے اور جو کام ہمارا ہو چکا پہلے حق ثابت شدہ، اس کے تحفظ کے لیے مال دینا اگر ضروری ہوگا تو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے حق میں وہ رشوت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ صرف جو بہت زیادہ وقوع پذیر ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیع و شرع کے احکام سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ صرف جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں یا جن کا بینکوں سے لین دین ہوتا ہے وہی تاجر نہیں ہے، وہی خرید و فروخت کرنے والے نہیں، ہم میں سے ہر ایک دن رات خرید و فروخت کرتا ہے، صبح شام خرید و فروخت کرتا ہے، کس طرح حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذرا سنیے۔ اور آج تک اگر آپ نے اس میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے اور اس کا ارتکاب کیا ہے تو سچے دل سے توبہ کیجیے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لیجیے کہ ہم ایسی ناجائز صورت کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ وہ صورت ہے، تین چیزیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتائی تھی سود کے بیان میں، ایک ہوتی ہے مثلی چیز، مثلی جس کا مثل ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں آتی ہیں، کیلی ناپ والی، دوسری وزنی، چاول وزن سے بکتا ہے، آٹا وزن سے بکتا ہے، دالیں وزن سے بکتی ہیں، یہ وزنی ہو گئی، دودھ کیا ہو گیا؟ ناپ والا ہو گیا۔ اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں عددی، گن کر بکتی ہیں۔ عددی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض تو بالکل برابر برابر ہی ہوتی ہیں تقریباً تقریباً، جس طرح انڈے ہوتے ہیں، انڈے بہت زیادہ اتنا بڑا انڈا تو نہیں ہوتا نا، سب برابر سرابر ہی ہوتے ہیں، دیکھنے میں معمولی سا فرق ہوتا ہے لیکن ان سب کی قیمت وغیرہ سب برابر ہی کی جیسے ہوتے ہیں۔ درجن میں کوئی بھی 12 انڈے اٹھا لیں آپ، دکاندار آپ کو منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا یہ والا انڈا کیوں اٹھایا تم نے۔ لیکن بعض عددی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان میں کافی فرق ہوتا ہے، مثلا تربوز ہے، اب اتنا سا بھی تربوز ہوتا ہے، آپ ٹھیلے والے سے جا کر کہیں کہ مجھے تربوز چاہیے، وہ کہے ٹھیک ہے ایک لے لو، آپ پیسے اسے اتنے سے تربوز کے دیں اور اٹھا کے اتنا بڑا لے کے چلا جائیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اور پکڑ کر لے جائے گا آپ کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ عددی چیزیں جو بہت زیادہ جن میں فرق ہوتا ہے وہ عددی نہیں ہوتی، وزن وغیرہ سے بکتی ہیں، تربوز وزن سے بکتا ہے نا، خربوزے وزن سے بکتے ہیں، تول کر بکتے ہیں، لیکن جو عددی چیزیں برابر سرابر ہوتی ہیں، جس طرح انڈے ہو گئے، ہمارے یہاں کیلے، یہ عدد سے بکتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہوئیں، ایک ناپ کی چیز، دوسری وزن کی چیز، تیسری عددی برابر سرابر جو عدد کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہمارے یہاں جو غلطی ہوتی ہے، ذرا توجہ رکھیں، خود بھی اس کو دھیان رکھیں اور جو گھر میں خریداری کرتا ہے اس کو بتانا بھی آپ پر ضروری ہے اور اس کا سیکھنا بھی لازم ہے کہ کوئی بھی ناپ کی چیز ناپ سے خریدی، لکھ لیں یہ، ناپ کی چیز ناپ سے خریدی، وزن کی چیز وزن کے اعتبار سے خریدی، گنتی کی چیزیں، عددی چیزیں عدد کے اعتبار سے خریدی، تو جب تک خریدنے والا اس کو ناپ نہ لے یا وزن نہ کر لے یا گن نہ لے، اس وقت تک اس کا کھانا اور آگے بیچنا حرام ہے۔ اس وقت تک اس کا کھانا اور آگے بیچنا کیا ہے؟ حرام۔ اب دیکھا آپ نے مسئلہ کیسا نکلا، اس میں کون مبتلا نہیں ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب مثالیں میں آپ کو دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح خریداری کرتے ہیں اور آپ کو کس طرح خریداری کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دودھ والے کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ ایک لیٹر دودھ دے دو، ایک لیٹر، اس لیے کہ جو ناپ ہوتا ہے نا اس کو لیٹر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک کلو دودھ دے دو، دو کلو دو دو، اس کا حکم الگ آئے گا بھی۔ تو اگر آپ نے کہا مجھے ایک لیٹر دودھ دے دو، اس نے پہلے سے تھیلی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے آپ کو دے دی، یا آپ باتوں میں مشغول ہو گئے اور اس نے آپ کے دیکھے بغیر ناپ کر دودھ کی تھیلی میں ڈال کے بند کر دی اور آپ کو پکڑا دی، تو اب یہ دودھ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔
یہ دودھ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس دودھ کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ آپ میں سے بہت سو نے پہلی بار سنا ہوگا، یہ سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ نہیں سیکھیں گے گناہگار، اور ایسے گناہگار کہ مسئلہ نہ سیکھنے کی گناہگار نہیں، بلکہ جتنی خریداری کی ہیں اور اس طرح چیزیں لے کر کھاتے رہیں ان سب کا گناہ ہوتا رہا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لی۔ تو اب ہمارے یہاں تو مسئلہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ناپ کی چیز ناپ سے خریدی، اب وزن کی چیز وزن سے کیسے خریدتے ہیں؟ مثلا آپ نے کہا ایک کلو چاول دے دیں، دکاندار سے کیا کہا؟ ایک کلو چاول دیں۔ اب چاول وزنی چیز ہے اور آپ نے لفظ کیا بولے ہیں؟ ایک کلو دو، تو وزنی چیز وزن کے اعتبار سے خریدی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے سامنے تلنا ضروری ہے۔ مشتری خریدار اگر خود توڑ لے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے گھر میں ترازو رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ ترازو۔ جب چیزیں خریدتے تھے تو دوبارہ اس کو تولتے تھے، یہ اس حدیث پہ عمل کرتے تھے کہ جب تک دو پیمانوں میں سے چیز نہ گزر جائے اس وقت تک اس میں تصرف نہ کیا جائے۔ اس مضمون کی روایت موجود ہے، اسی سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے۔ لیکن اتنی چھوٹ علماء نے دی ہے کہ اگر گھر میں ترازو نہیں ہے، آدمی خود نہیں تولنا چاہتا، تو جب بیچنے والا اس کے سامنے تول رہا ہے، اس کو تول کر دے رہا ہے، ناپ کر دے رہا ہے، اگر وہ اسے اس وقت دیکھ لے تو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کافی۔ یا تو آپ خود اپنے گھر میں ناپ رکھیں، دودھ لا کے اس کے اندر ڈال ڈال کے تولتے رہیں، یہ مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ علماء جتنی آسانی دینا چاہتے ہیں، جتنی دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، جتنی آسانی وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب روایت میں تو یہ تھا کہ دو پیمانوں سے ناپ سے گزرے پھر استعمال کرو، لیکن چونکہ سامنے تلنا بھی ایک ہی جیسا ہے، پھر جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا، اس لیے اگر بائے نے سامنے کوئی چیز ناپی یا تولی تو وہ بھی کافی ہے، اب گھر جا کر تولنا ضروری نہیں۔ اسی طرح انڈے آپ نے خریدے اور کہا چھ انڈے دے دو، کیا کہا آپ نے؟ اب آپ کے سامنے وہ ڈال رہا ہے اور آپ نے گنتی کر لی کہ چھ ڈال دیے ہیں تو صحیح، پر آپ نے بغیر دیکھے تھیلی میں ڈلے ہوئے انڈے لے کر آ گئے اور گھر پر گنے بغیر اٹھا اٹھا کر استعمال کرنا، نکال نکال کے شروع کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اب اس سے بچنے کی صورت جو آسان، آپ کہیں گے بچیں گے کیسے، ہمارے تو منہ پر چڑھ گیا ہے، ایک کلو دال دے دو، ایک کلو چاول دے دو۔ بعضوں کا دکاندار پریشان کر دیتا ہے، وہ پہلے سے پڑیا بنا کے رکھتا ہے، دودھ والے کے پاس جائیں تو پہلے سے تھیلیاں بنا کے رکھتا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ حرمت کب آئے گی؟ جب ناپ والی چیز ناپ کے اعتبار سے خریدے، وزن والی چیز وزن کے اعتبار سے خریدے، گنتی کی چیز گنتی کے اعتبار سے خریدے۔ اگر آپ خریداری میں الفاظ مختلف کر دیں تو خریداری درست ہو جائے گی، پھر نہ ناپنے کی ضرورت، نہ تولنے کی ضرورت، نہ گنتی کی ضرورت۔ مثلا ایک تو بہت آسان کام ہے، دودھ ہمارے یہاں لیٹر سے بکتا ہے ناپ کے اعتبار سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دودھ لیٹر سے بکتا ہے نا، لیکن عام طور پر ہم کہتے کیا ہیں اسے، ایک لیٹر دے دو یا ایک کلو دے دو، کیا کہتے ہیں؟ ایک کلو دے دو۔ اب ناپ والی چیز کو ہم نے کس اعتبار سے خریدا؟ وزن کے اعتبار سے۔ وہ تھیلی میں ڈالتا ہے، ہم تھیلی پکڑتے ہیں، قیمت دے کے آ جاتے ہیں۔ تو جب ناپ کی چیز ہم نے ناپ سے خریدی نہیں، ہم نے کلو کا لفظ بولا ہے، تو اب ہمارے سامنے تلنا بھی ضروری نہیں، بغیر تلے چیز لے لی تو گھر جا کر تولنا بھی ضروری نہیں، اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا؟ آسان صورت نکل گئی، دودھ تو بچ گیا، اب دیکھیں کیا آگے نکلتا ہے۔ صرف دودھ بچے گا اور کوئی چیز میں بچے گی نہیں۔ اب مثلا آپ خرید رہے ہیں آٹا، تو آٹا آپ دیکھیں ایسی دکان والے کے پاس جائیں جو آپ کے سامنے تولتا ہو، دکان ایسی منتخب کریں جس کا ترازو آپ کی نظروں کے سامنے لگا۔ بعض لوگ دکاندار پتہ ہی اندر چھپا کے ترازو بنا لیتے ہیں، نیچے تول تال کے پیکٹ بنا کے لے آتے ہیں، یا بعض پیکٹ بنا کے رکھتے ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، زیادہ آسانی تو اس میں ہے کہ آپ سامنے تلتا ہوا دیکھ لیں، توجہ رکھیں، دھیان رکھیں، آپ خریداری کرنے نکلیں۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بازاروں میں وہ آئے جو عالم ہو، کیا فرمایا تھا؟ وہ آئے جو عالم ہو۔ ہر شعبے کو آپ قیاس کر سکتے ہیں، جس پر جس شعبے کے مسائل سیکھنا فرض ہے وہ سیکھے بغیر گھسے گا تو دین کے اندر فساد برپا کرے. تو اگر ایسی دکان منتخب ہو جائے جہاں آپ کے سامنے تل رہا ہے ترازو کے دونوں ناپ برابر ہو جائیں تو ٹھیک ہے, آپ گھر میں تولنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بے شک یہ کہہ دیں مجھے 10 کلو آٹا دے دیں, جب اس نے 10 کلو آٹا تول دیا آپ نے دیکھ لیا سامنے تلتا ہوا تو اب آپ پر تصرف کرنا جائز. لیکن پریشانی کب ہوتی ہے, جب پیکٹ بن کے رکھتے ہیں. آٹے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, پیکٹ بنے ہوئے رکھے ہیں لائن سے, اتنا ٹائم دکانداروں کے پاس کہاں ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تول تول کے دیں لائن لگائیں. ایسے موقع پر حرام سے بچنے کی صورت, ایسے موقع پر چاہے وہ آٹا ہو, دالیں ہوں, چینی ہو, چاول ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس سے بچنے کی صورت, کوئی بھی وزنی چیز جو آپ وزن سے خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھی بھی اور بغیر تولی بھی ہمارا کام چل جائے اور ہم گناہگار نہ ہوں, تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ وزن کا لفظ استعمال نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے 10 کلو آٹا دے دو, یہ نہ کہیں, بلکہ اس سے یوں پوچھیں کہ 10 کلو آٹا کتنے کا ہے. کیا پوچھیں؟ جملے یاد کر لیجیے, آپ لکھ لیں 10 کلو آٹا کتنے کا ہے. اب وہ آپ کو مثلا کہے 260 روپے کا, 300 روپے کا, مثلا 300 روپے کا, تو آپ کہیں 300 روپے کا آٹا دے دو. کیا کہیں؟ 300 روپے کا آٹا دے دو. اب آپ نے آٹا جو وزنی تھا وہ وزن کے اعتبار سے نہیں خریدا, 300 روپے کا آٹا وہ چاہے جتنا دے دے, لیکن وہ دے گا کتنا؟ 10 کلو ہی دے گا نا, اس کو پتا ہے کہ 300 کا 10 کلو ہی آتا ہے, یہ تھوڑی آپ کو ایک مٹھی آٹا پکڑا دے گا. تو جب وہ پیکٹ میں لا کر دے گا, اب آپ نے وزنی چیز وزن کے اعتبار سے نہیں خریدی, جیسے ہی آپ اس سے چیز لیں گے اور پیسے اسے پکڑائیں گے, اسے کہتے ہیں بے تعاتی. کیا کہتے ہیں؟ ہماری اکثر صورتیں بے تعاتی والی ہوتی ہیں. آپ نے شرائط جب سنی ہوں گی اس میں یہ آیا تھا کہ ایجاب ہونا چاہیے, قبول ہونا چاہیے, میں نے خریدا وہ کہے میں نے بیچا, اتنے کا بیچا میں کہوں میں نے اتنے کا خریدا, یہ سب الفاظ آپ بولتے ہیں کبھی؟ یہ سب الفاظ تو نہیں بولے جاتے نا, عموماً قیمت پتہ کی جاتی ہے, مال اٹھایا جاتا ہے, لے لیا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ اتنے الفاظ بولتے ہیں, 10 کلو دے دو, 1 کلو دے دو. تو بے تعاتی یہ ہوتی ہے کوئی چیز جس کی قیمت معلوم ہے وہ لی اور اس کی قیمت ادا کر دی, اس کی قیمت ادا کر دی, یہ بھی بالکل جائز ہے, ناجائز نہیں, اگرچہ زبان سے آپ نے ایجاب و قبول کے الفاظ ادا نہ کیے ہوں. تو جب آپ نے اس کی قیمت پوچھ لی یا پہلے سے پتا کر لیں, مثلا 10 کلو آٹا کتنے کا ہوتا ہے معلوم ہے تو پوچھ لیں, اور پھر آپ کہیں مجھے 300 کا آٹا دے دو, تو اب وہ جب اٹھا کر لایا اور اس نے آپ کو دیا, آپ نے 300 روپے دے دیے, تو وزن کی چیز آپ نے وزن سے نہیں خریدی. اب چاہے اس نے پہلے سے پیکٹ بنایا ہو, آپ کے سامنے نہیں تولا, اندر ترازو رکھا ہوا تھا, آپ کے لیے ہو گئی آسانی, آپ کے لیے نہ تولنا ضروری ہو نہ دیکھنا ضروری, اب آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں اور آگے اس میں تصرف کرتے ہوئے بیچ بھی سکتے. اچھا یہ تو ہو گئی وزنی. عددی چیز کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے, انڈے خریدنے ہیں نا آپ نے, تو اب آپ جا کر کہیں گے مجھے 6 انڈے دے دو. کیا کہیں گے؟ 6 انڈے دے دو. وہ 6 دے گا تو آپ کو دیکھنا ضروری کہ وہ 6 ڈال رہا ہے یا نہیں کر رہا, گنتی پوری ہے اس کی, یا آپ نے نہیں دیکھا تو گھر جا کر پہلے گننا ضروری پھر استعمال کریں گے, ورنہ حرام. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے مثلا 6 انڈوں کی قیمت آپ نے معلوم کی 30 روپے کے ہیں, آپ کہیں مجھے 30 روپے کے انڈے دے دو, کیا کہیں؟ تو آپ نے اب عددی چیز, گنتی والی چیز, عدد گنتی کے اعتبار سے نہیں خریدی, تو نہ آپ کا سامنے دیکھنا ضروری, نہ دیکھا ہو تو دوبارہ نہ گننا ضروری. یہ صورت آپ بہت ساری بنا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عام صورت یہ ہے, یہ تو گنتی والی چیزیں ہو گئیں, بعض اوقات آٹے کی تھیلی رکھی ہوتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے یہ 10 کلو والی ہے, یہ 5 کلو والی ہے. اب ایک تو میں نے آپ کو وہ صورت بتائی کہ پہلے قیمت معلوم کر لیں پھر پیسوں کے اعتبار سے خرید لیں, ٹھیک ہے, اور ایک صورت یہ ہے کہ چیز کو آپ وزن کے اعتبار سے خریدیں نا, بلکہ کہیں کہ یہ جو تھیلی ہے آٹے کی, اشارہ کر کے کیا کہیں, یہ تھیلی مجھے دے دیں, کتنے کی ہے؟ وہ کہے گا 300 روپے کی. اب آپ نے لفظ کیا کہا, یہ نہیں کہا 10 کلو آٹا چاہیے, آپ نے کہا یہ تھیلی دے دو, اب اس تھیلی میں چاہے 10 ہو 9 ہو 9.5 ہو، آپ نے اس تھیلی کا سودا کیا ہے، پیسے دے دیے، آپ کا سودا ہو گیا، آپ کا سودا ہو گیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وزن کا لفظ استعمال نہ کریں، اس چیز کی طرف اشارہ کر دیں، یہ چیز دے دیں تھیلی میں اگر پیک ہے، اور یا پھر اس کی قیمت معلوم کر کے قیمت کے اعتبار سے وہ چیز خرید لی جائے۔ اب راشن کا مال، یہ سوال کسی نے پرچی بھیجی ہے کہ گھروں میں سودا آتا ہے، اب وہ دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، ایک صورت تو یہ کہ آدمی خود خرید کے لاتا ہے، مہینے کا پورا راشن خریدتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے احتیاط کرے، چیزیں اپنے سامنے تلوائے، یا جو صورتیں اور میں نے بچنے کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس اعتبار سے پہلے پرچے پر سب کی قیمت لکھوا لے، سب کی قیمت لکھوا لے، اور پھر قیمت کے اعتبار سے خریدے، یہ اتنے کی دے دو، یہ اتنے کی دے دو، یہ اتنے کی دے دو، جب مال بن جائے تو اٹھا کر لیا جائے، سامنے ہی بنے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پورے ماہ سودا آتا رہتا ہے اور پھر آخر میں اس کا کیا ہوتا ہے، حساب۔ یہ صورت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم جب اسے کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے، کہہ کر آئیں تو کیا کہیں گے۔ اصل میں یہ بالکل ایک انوکھی صورت ہے، بے میں ہوتا یہ کہ چیز آپ نے لی ہے قبضے میں اور اس کی قیمت ادا کر دی، ہاتھوں ہاتھ، یہ تو سودا مکمل ہو گیا، لیکن ادھار سودا لینا اور قیمت بعد میں دینا، قیمت مقرر تو ہوتی ہے نا، قیمت اگر مقرر ہی نہ ہو تو کیا ہوگا، بھائی درست نہیں ہوگی۔ تو 10 کلو ہو، چیزیں ہوں، جو بھی ہوں، تو جب بھی آپ اس سے لینے جائیں گے، پورے مہینے کا بندہ ہوتا ہے، آخر میں حساب ہوتا ہے، تو ہر بار آپ یہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی دقت نہیں، مہینے کے آخر میں آپ کا حساب ہوتا ہے، آج مجھے اگر آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، دالوں کی ضرورت ہے، تو میں جا کر کیا کہوں اسے، کوئی کھڑے ہو کے بتائے گا آپ میں سے، الفاظ دہرائے گا کوئی کھڑے ہو کے بتانا چاہے، بتائیں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثال کے طور پہ اگر ہمیں اس کے پاس کوئی چیز لینے جانی ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے 100 روپے کا آٹا دے دو، یا 300 روپے کا آٹا دے دو، یا چینی مثال کے طور پہ 50 روپے کلو ہے یا 45 روپے کلو، تو ہم اس سے یوں گے 50 روپے کی چینی دے دو۔
اکثر دکانوں میں پیکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب خریداری آپ نے بھی کی ہے نا، سب نے کی ہے نا، دکانوں میں اسٹور میں جائیں تو چینی کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں، 1 کلو والے، آدھا کلو والے، دالوں کے بنے ہوئے ہیں 1 کلو والے، آدھا کلو والے، تو آپ دھیان کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اکثر جگہوں پر اسٹور میں آپ کو گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنی چیزیں اٹھاتے جائیں، کاؤنٹر پہ رکھتے جائیں، ایسے اسٹور ہوتے ہیں نا دنیا میں، زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے کے پاس جائیں، تو آپ اس سے چینی کی، آپ نے 1 کلو چینی چاہیے، تو آپ کو کلو ولو کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں آپ حرام میں پڑتے ہیں؟ آپ نے کلو والی تھیلی اٹھائی، کاؤنٹر پہ رکھ دی، یہ تھیلی ایک، سمجھ میں آ رہا ہے، پیکٹ دودھ کے بنے ہوئے تو آپ کہیں مجھے ایک پیکٹ دے دو، یہ دال کے پیکٹ بنے ہوتے ہیں، پاؤ کا الگ نظر آتا ہے، آدھا کلو کا الگ آتا ہے، کلو کا الگ آتا ہے، تو آپ نے آدھا کلو کا اٹھایا، یہ 2 دال کے پیکٹ، 2 چاول کے پیکٹ، 2 چینی کے پیکٹ، آٹے کی ایک بوری اٹھا لی آپ نے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس رکھوا دی کاؤنٹر پہ، یا اسے کہہ دیا کہ ایک بوری یہ والی آٹے کی اٹھا دیں، بڑی بوری، تو وہ اس طرح کر کے جب آپ کا سودا جمع ہو جائے گا، وہ بل بنا کر دیے گا، آپ قیمت ادا کریں گے، جائز۔ تو یہ صورت چاہے آپ نقد خریدیں، چاہے پورا سودا ایک ساتھ خریدیں، یا مہینے کا سودا آپ دکان سے اٹھاتے رہتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں، اور آخر میں حساب ہوتا ہے، چاہے وہ ہو، تمام تینوں صورتوں کے اندر آپ کو دھیان رکھنا یہ لازم و واجب و ضروری ہے۔ نہیں رکھیں گے تو جو صورتیں میں نے بتائی ہیں اگر وہ پائی گئیں تو کھانا حرام اور تصرف حرام۔ اب آپ غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا، سارے لوگ اگر شراب نہیں پیتے، سود نہیں کھاتے، جوا نہیں کھیلتے، کیا ایسے مسائل سیکھنا ان پر لازم نہیں ہے؟ اس طریقے کار سے بے شرم میں، بے احتیاطیوں، بد احتیاطیوں کی بنا پر، جو چیز جس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہ ہو، وہ جب ہمارے پیٹ میں جائے گی تو کیسا لکما گیا، کیا اسے آپ حلال کہیں گے، حرام کہیں گے؟ آپ نے خریداری کی تھی نا، ایک اعتبار سے بے مکمل ہوئی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے، لیکن ہم اس شریعت کا حکم کو نہیں مانتے، اور ہم منہ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، پیٹوں میں لے کے جا رہے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہے؟ تو آپ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ساری اکثریت مبتلا ہے، تو جسے اندیشہ ہو کہ گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خریداری خود شروع کر دیں آپ، اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے،
ورنہ اپنے بھائی میں یا چھوٹا بھائی ہوتا ہے بڑے بھائی ہوتے ہیں گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں جو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ جائے اسے سمجھائیں اسے پوچھتے بھی رہیں اور اس کے بعد یہ خریداری کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناجائز و حرام مال کی جتنی صورتیں پائی جاتی ہیں ایک آش ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے, ہم عالم کامل ہو جائیں تجارت کے اور بے کے مسائل کے, اور اپنے آپ کو حرام سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. جو روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی حدیث سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے, فقہ نے فرمایا ہے دینی مسئلہ ہے, جب دینی مسئلہ واضح ہو جائے تو اب اس کے بعد چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں, ماننا ہی ماننا ہے. اب آدمی ہیلے بہانے کرے یا سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے, بھائی سب کیا کرتے ہیں, گناہ سب کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے. اسی طرح رضامندی سے گناہ جائز نہیں ہوتا. ہمیں دینی احکام سیکھنے ہوں گے, اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی نجات کا سامان کرنا ہوگا. دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں نے وہ روایت سنائی آپ کو, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کی دو کنجیاں ہیں, علماء کہتے ہیں عقل حلال اور صدق مکال. حلال کھانا کمانا پہننا اور سچ بولنا, ہر بات میں سچ بولنا حق بولنا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
مدینے والے مدنی مدینے